बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو در حقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ نساء کی 150 سے لے کر 152 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، آج بدھ ہے 7 اردی بہش 1401 ہجری شمسی مطابق 25 رمضان المبارک 1443 ہجری قمری اور 27 اپریل 2022 عیسوی۔ ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے۔ پھر آپ سامعین ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران سماعت فرمائیے گا۔ اس کے بعد اخبارات و جرائد کی شہ سرخیوں، مختصر تفصیلی خبروں پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا، اور نشریات کا آخری پروگرام عالمی یوم القدس کی آمد کی مناسبت سے القدس لنا سماعت فرمائیے گا۔ کچھ ہی لمحات بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ عالمی یوم القدس کی ریلیوں میں بھرپور شرکت کے لیے رہبر انقلاب اسلامی کی تاکید۔ غرب اردن میں صہیونی فوجوں کی جارحیت، ایک اور فلسطینی نوجوان شہید۔ بلال بھٹو زرداری نے پاکستان کے وزیر خارجہ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ ہندوستان کے جنوبی ریاست تمل ناڈو میں مندر یاترا کے دوران حادثہ، کرن لگنے سے متعدد افراد ہلاک۔ اور پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے عالمی یوم القدس کی ریلیوں میں مسلمانوں اور حریت پسندوں کی بھرپور شرکت پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ یوم القدس فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ اتحاد یکجہتی کے اعلان اور انہیں حوصلہ دینے کا بہترین موقع ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فلسطینی قوم کو مظلوم اور ساتھی مقتدر اور شجاع قوم بتاتے ہوئے فلسطینی نوجوانوں کے جہاد و استقامت کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ یوم القدس فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ اتحاد اور یکجہتی کے اعلان اور انہیں حوصلہ دینے کا بہترین موقع ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے یونیورسٹیوں کے طلبہ اور یونین کے نمائندوں سے ملاقات میں عالمی یوم القدس کے قریب آنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ فلسطینی عوام کی عظیم قربانیوں اور صہیونیوں کی رذالت اور جرائم میں غیر معمولی شدت پیدا ہو جانے کے پیش نظر اس سال کا یوم القدس پچھلے برسوں سے مختلف ہوگا، اور اس وقت صہیونی حکومت فلسطینیوں کے خلاف ہر طرح کے جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے اور امریکہ اور یورپ بھی اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مسئلہ فلسطین کے سلسلے میں مسلمان ملکوں کی حکومتوں کی کارکردگی پر شدید تنقید کرتے ہوئے فرمایا، افسوس کی بات ہے کہ آج اسلامی حکومتوں کا رویہ بہت ہی برا ہے اور وہ فلسطین کے موضوع پر بات تک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان میں سے بعض کا یہ خیال ہے کہ فلسطین کی مدد کرنے کا راستہ صہیونیوں سے تعلقات قائم کرنا ہے، جبکہ یہ بہت بڑی غلطی اور غلط فہمی ہے۔ انہوں نے 40 سال قبل مصر کی حکومت کی جانب سے کی جانے والی اس بڑی غلطی اور صہیونیوں کے ساتھ تعلقات کے قیام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، کیا صہیونی حکومت کے ساتھ مصر کے تعلقات کی برقراری فلسطینی قوم کے خلاف صہیونیوں کے جرائم اور مسجد الاقصی کی بے حرمتی میں کمی کا سبب بنی تھی، جو اب کچھ مسلمان حکومتیں انور سادات کی اسی غلطی کو دہرانا چاہتی ہیں؟ آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ تعلقات کے قیام سے سین حکومت کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فرمایا کہ ہمیں امید ہے کہ خداوند عالم کے لطف و کرم سے فلسطین میں اچھا اور نیک نتیجہ سامنے آئے گا اور سرزمین فلسطین اور مسجد الاقصی جلد ہی مکمل طور پر فلسطینیوں کے آغوش میں لوٹ آئے گی. آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نے فرمایا کہ آج دنیا میں نیا بین الاقوامی نظام معرض وجود میں آ رہا ہے اور دو قطبی نظام اور پھر نیو ورلڈ آرڈر جیسے ایک قطبی نظام کے بعد سامنے آ رہا ہے, اور یہ وہ نظام ہے جس میں امریکہ دن بدن کمزور ہو رہا ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ یوکرین کی حالیہ جنگ کے واقعات کو زیادہ گہرائی سے اور نئے عالمی نظام کی تشکیل کے تناظر میں دیکھنا چاہیے, اور ممکنہ طور پر اس کے بعد پیچیدہ اور دشوار حالات تشکیل پائیں گے, اور ان نئے اور پیچیدہ حالات میں اسلامی جمہوریہ سمیت تمام ملکوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس نئے نظام میں ہر طرح کی اپنی موجودگی کو یقینی بنائیں تاکہ ہم دنیا سے پیچھے نہ رہ جائیں اور ملک کی سلامتی بھی یقینی بنائیں. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایسے عظیم فریضوں کو انجام دینے کی ذمہ داری کا بڑا حصہ طلبا اور یونیورسٹیوں کا ہے. غرب اردن اور بیت المقدس میں صہیونی فوجوں کے وحشیانہ حملے جاری ہیں, جبکہ صہیونی فوجوں نے جنین شہر میں فلسطینیوں پر براہ راست فائرنگ کر کے ایک فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا. صہیونی فوجوں کے حملے میں متعدد فلسطینی زخمی بھی ہو گئے. جنوب مغربی جنین کے برقین دیہات کے ایک فلسطینی نوجوان احمد مساد کو صہیونی فوجوں نے براہ راست سر پر گولی مار دی, جس کے نتیجے میں وہ فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا. صہیونی فوجوں نے جنین کیمپ پر حملہ کر کے متعدد فلسطینیوں کو زخمی اور کئی دیگر کو گرفتار کر لیا ہے. فلسطین کے مرکز شماریات کے مطابق گزشتہ ہفتے کے دوران مقبوضہ فلسطین میں غاصب صہیونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان تصادم کے 106 اور فائرنگ کے 3 واقعات پیش آئے, جس کے نتیجے میں 2 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے. اس درمیان تحریک جہاد اسلامی فلسطین نے اعلان کیا کہ فلسطینی شہدا کا خون رائے گا نہیں جائے گا. تحریک جہاد اسلامی فلسطین نے ایک بیان میں 18 سالہ فلسطینی نوجوان احمد محمد فتحی مساد کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی دشمن نے ملت فلسطین کا قتل عام شروع کر دیا اور دنیا کی آنکھوں کے سامنے اپنے دہشت گردانہ اقدامات کو آگے بڑھا رہا ہے. جہاد اسلامی فلسطین نے عالمی برادری کی خاموشی کو فلسطینی عوام کے خلاف غاصب صہیونیوں کے جرائم کا ذمہ دار قرار دیا اور ایک بار پھر کہا ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں اپنی سرزمین اور فلسطین کے مقدس مقامات کو آزاد کرانے کے مقدس فریضے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی نے فلسطینیوں کو غاصب صہیونی انتہا پسندوں اور فوجیوں کا مقابلہ کرنے میں تیزی لانے اور استقامت کو مضبوط بنانے کی دعوت دی ہے, تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ ملت فلسطین اس حکومت کے جرائم کا جواب ضرور دے گی. اس سے قبل اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق نے مسجد الاقصی میں فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکومت کی پولیس کے تشدد کی فوری تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا. ماہ مبارکہ رمضان کے آغاز سے ہی غرب اردن بالخصوص شہر جنین میں صہیونی حکومت کے جرائم میں شدت آ گئی, اور اب تک متعدد فلسطینی شہری صہیونی فوجوں کی گولیوں کا نشانہ بن کر شہید اور زخمی ہو چکے ہیں. ایسی حالت میں ہے کہ اکثر فلسطینی استقامتی گروہوں نے غرب اردن میں صہیونیوں کے جرائم پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے. اس سلسلے میں فلسطینی استقامتی گروہوں کا کہنا ہے کہ ہماگیر استقامت ہی صہیونی دشمن کے مقابلے میں واحد آپشن ہے. ان فلسطینی گروہوں کا کہنا ہے کہ مسلح جد و جہد سے ہی صہیونی حکومت کو مقبوضہ زمینوں میں فلسطینی شہریوں کے خلاف جرائم کو روکا جا سکتا, اور ہم اس آپشن سے ہرگز دستبردار نہیں ہوں گے. قطر میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے کی جانب سے عالمی یوم قدس کی آمد کی مناسبت سے ایک تقریب کا اہتمام ہوا, جس میں تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے شرکت کی. فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اس تقریب میں فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ, دوحہ میں فلسطین کے سفیر, مختلف اسلامی ممالک کے سفارتکار, صحافیوں اور نامہ نگاروں, نیز سرگرم عمل ثقافتی شخصیات نے شرکت کی. قطر میں ایران کے سفیر حمید رضا دہقانی پودا نے اس تقریب سے اپنے خطاب میں اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور اسلامی انقلاب کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فلسطینیوں کے حقوق کی بحالی کی جد و جہد اور مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں ایران کے عظیم قوم کی استقامت پر تاکید کی. واضح ہے کہ عالمی یوم قدس کے جلوس اور مظاہرے ہر سال دنیا کے بیشتر ملکوں میں ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے یعنی جمعۃ الوداع کو کیے جاتے ہیں, اور ان مظاہروں اور ریلیوں کا خاص طور سے اہتمام کیا جاتا ہے. ایران کے وزیر داخلہ نے کہا کہ طالبان کو چاہیے کہ وہ ایران کے ساتھ ملنے والی ایران کی سرحدوں پر تعینات طالبان فوجیوں کو سرحدی قوانین و ضوابط سے باخبر کریں. ایران کے وزیر داخلہ احمد وحیدی نے بدھ کے روز کابینہ کے اجلاس میں دوغارون سرحد پر پیدا ہونے والی حالیہ بدمنی کے بارے میں کہا کہ طالبان یہ سمجھتے تھے کہ سرحدی علاقہ صرف افغانستان سے متعلق ہے، جس کے بعد ایرانی سیکورٹی فورس نے طالبان فوجوں کو خبردار کیا اور کابل میں طالبان حکام سے گفتگو ہوئی اور پھر طالبان نے سرحد سے اپنے فوجوں کو واپس بلا لیا۔ ایران کے وزیر داخلہ نے سرحد پر ایران کی چوکسی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی سرحدی فورس مکمل آمادہ تھی اور کسی کو بھی اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ غلط فہمی کے بنا پر ہی صحیح سرحدی علاقوں میں کوئی ایک طرفہ اقدام کرے۔ دوغارون سرحد کو طالبان فوجوں کے حالیہ غیر اصولی اقدام کی بنا پر بند کر دیا گیا تھا، جسے پھر مذاکرات کے بعد دوبارہ کھول دیا گیا۔ ایران و افغانستان کی سرحد سے 18 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک صدی کے تاریخی ماضی کے ساتھ دوغارون کسٹم محکمہ بھی برآمدات و درآمدات، ٹرانزٹ اور مسافروں کی رفت و آمد کے امور کے لیے فعال ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کے وزیر خارجہ کے حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ رپورٹ کے مطابق ایوان صدر اسلام آباد میں منعقدہ ایک تقریب میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے حلف لیا۔ صدر پاکستان عارف علوی اور وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی وزیر بلاول بھٹو سے حلف برداری کے بعد مصافحہ کیا۔ بلاول بھٹو زرداری کی حلف برداری کی تقریب میں صدر پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین آصف علی زرداری اور آصفہ بھٹو زرداری موجود تھیں۔ تقریب حلف برداری میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، نوید قمر، شیر رحمان، خورشید شاہ، وزیر مملکت خارجہ امور حنا ربانی کھر اور سلیم مانڈوی نے بھی شرکت کی۔ واضح ہے کہ بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے کم عمر ترین وزیر خارجہ بن گئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے گورنر پنجاب کو حکم دیا کہ اس صوبے کے منتخب وزیر اعلی حمزہ شہباز کو کل تک خود یا کسی نمائندے کے ذریعے حلف دلوا دیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے منتخب وزیر اعلی حمزہ شہباز کے حلف برداری کے کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ گورنر پنجاب کل تک خود یا کسی نمائندے کے ذریعے نو منتخب وزیر اعلی سے حلف لے لیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے منگل کو کیس کی سماعت کی تھی اور فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ بدھ کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی نے مختصر فیصلہ سنا دیا، جس میں کہا گیا کہ پنجاب میں پچھلے 25 دن سے کوئی حکومت نہیں ہے اور نو منتخب وزیر اعلی کی حلف برداری میں تاخیر آئین کی روح کے منافی ہے۔ دوسری طرف گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد آئینی ماہرین کا اجلاس فوری طور پر طلب کر لیا ہے۔ اجلاس آج رات کسی وقت ہوگا۔ چین کے وزارت خارجہ نے کراچی یونیورسٹی میں خودکش دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے واقعے پر شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق چینی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم اس بڑے دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ کراچی یونیورسٹی کے دہشت گردانہ دھماکے میں ہلاک ہونے والے چینی باشندوں کا خون رائگاں نہیں جانا چاہیے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جن لوگوں نے کراچی میں چینی شہریوں پر حملہ کیا ہے ان کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ پاکستان میں چینی سفارت خانے نے بھی کراچی دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے پاکستان میں چینی شہریوں کی سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے مزید مؤثر اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ چینی سفارت خانے کہنا ہے کہ پاکستان مستقبل میں ایسے واقعات دوبارہ نہ ہونے کو یقینی بنائے۔ ہندوستان کی ریاست تمل ناڈو میں تنجاور کے پاس ایک مندر کی رتھ یاترا کے دوران کرن لگنے سے 3 نابالغوں سمیت 11 لوگوں کی موت واقع ہو گئی جبکہ کئی دیگر جھلس گئے۔ رپورٹ کے مطابق وسطی علاقے کے پولیس انسپکٹر جنرل بالا کرشنن نے کہا کہ گاؤں والوں کے ذریعے تشکیل ایک شیو پرارتھنا کلب نے 7ویں دہائی کے تمل شاعر سنت شری اپر کی یاد میں رتھ یاترا کا انعقاد کیا تھا۔ حادثہ سالانہ چھترائی تہوار کے دوران ہوا۔ اس رتھ یاترا کو منگل کو نصف شب بڑی تعداد میں عقیدت مند کھینچ رہے تھے، اسی دوران اوپر سے جا رہے بجلی کے ہائی وولٹیج تار کی زد میں آ گئی، جس سے رتھ میں آگ لگ گئی اور 10 لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ حادثے میں جھلسے 13 دیگر لوگوں کو تنجاور میڈیکل کالج اسپتال لے جائے گا، جہاں بدھ کی صبح 13 سالہ ایک بالغ نے دم توڑ دیا۔ ایک دیگر شخص کی بھی حالت نازک بنی ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پولیس نے جانچ شروع کر دی ہے۔ عراق کی شیعہ سیاسی جماعتوں کی کوآرڈینیشن کمیٹی نے اعلان کیا کہ اس صدر دھڑے کے سربراہ کے ساتھ مفاہمت ہوئے بغیر پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت نہیں کی جائے گی۔ الفتح الائنس کے رکن علی الزبیدی نے کہا ہے کہ عراق کے شیعہ سیاسی جماعتوں کی کوآرڈینیشن کمیٹی کے ایک اہم رکن کی حیثیت سے الفتح الائنس صدر دھڑے کے سربراہ کے ساتھ مفاہمت ہوئے بغیر اکثریتی پارلیمانی دھڑا تشکیل دینے کے لیے پارلیمنٹ کی کسی بھی نشست میں شرکت نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ سیاسی تعطل کو ختم کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عید الفطر کی تعطیلات کے بعد عراق کی شیعہ سیاسی جماعتوں کی کوارڈینیشن کمیٹی اور حکمراں اتحاد کے درمیان ایک اہم نشست منعقد ہوگی۔ الفتح الائنس کے رکن علی الزبیدی نے کہا کہ حکمراں الائنس کے 10 اراکین اس الائنس سے علیحدہ ہو چکے ہیں اور عراق کے شیعہ سیاسی جماعتوں کی کوارڈینیشن کمیٹی میں شامل ہوگا، اور اس طرح سے دھڑے کی دو حصوں میں تقسیم سے سیاسی معاملات میں تبدیلی پیدا ہوگی۔ قابل ذکر ہے کہ خلق الائنس کے سربراہ علا الرکابی نے حال ہی میں ہفتہ 7 مئی کو سیاسی تعطل ختم کرنے اور اس پارلیمنٹ کی زیر نگرانی حکومت کی تشکیل کے لیے ہنگامی اجلاس تشکیل دیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ حکومت قانون کے اتحاد کے سربراہ نوری المارکی کے دفتر نے بھی منگل کے روز اعلان کیا کہ جب تک صدر دھڑے کے ساتھ تمام معاملات طے نہیں پائے جاتے اور سمجھوتے کے حصول کی مشکل حل نہیں ہو جاتی، پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت نہیں کی جا سکتی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، عالمی یوم القدس کی آمد آمد ہے اور آئندہ آنے والا جمعہ یعنی پرسوں جو جمعہ آ رہا ہے وہ عالمی یوم القدس کے طور پر منایا جائے گا۔ عالمی یوم القدس بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایسی یادگار ہے کہ جس نے عالمی سطح پر اپنے آپ کو منوایا ہے، اور یوم القدس کے دن دنیا بھر میں ریلیاں نکالی جاتی ہیں اور فلسطین کی حمایت میں لوگ میدان میں آتے ہیں۔ حتیٰ بہت سے ایسے ممالک کے جہاں جمعے کو چھٹی نہیں ہوتی، وہاں پر اتوار کے دن یوم القدس کی ریلیاں نکالی جاتی ہیں۔ بعض یورپی ممالک کے اندر گزشتہ اتوار کو عالمی یوم القدس کے حوالے سے عظیم الشان ریلیاں نکالی گئیں، جس میں انگلینڈ، امریکہ اور اسی طریقے سے دیگر یورپی ممالک شامل ہیں۔ عالمی یوم القدس کے تناظر میں گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، عالمی یوم القدس نزدیک ہے، ہم دنیا کے گوش و کنار پر جب نظر ڈالتے ہیں، چاہے وہ افریقی ممالک ہوں، چاہے وہ عرب ممالک ہوں، شمال ہو یا جنوب ہو، ہر جگہ سے عالمی یوم القدس کے حوالے سے انعکاس جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ حتیٰ کہ ان ممالک میں کہ جہاں پر مثلا کسی بھی مجبوری کے تحت ریلیاں نہیں نکلتی، وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا پر اتنا زیادہ عوام کا رجحان اور ٹریڈ مارک جو ہے وہ بن چکا ہے، اور کافی یوم القدس کے حوالے سے لوگوں کے اندر آگہی پیدا ہو گئی ہے۔ عالمی یوم القدس کے دنیا پر پڑنے والے اثرات، اور خاص طور پر فلسطین کی تحریک اور اس کے نصب العین سے جو اس کا آپسی تعلق ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، فلسطین کی اس تحریک کے کئی مراحل ہیں، اور ہر مرحلے میں آپ کو اس کو اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ وہ کس مرحلے میں فلسطینی تحریک پہ کیا عوامل اس وقت اثرات مرتب کر رہے تھے، اور خود فلسطین کے جو اس تحریک کے افراد تھے وہ کن نظریات اور ویژن کے ساتھ آگے چل رہے تھے۔ ایک وہ عرصہ ہے کہ جب واصف حسین حکومت کی تشکیل عمل میں آتی ہے، تو وہ زمانہ ہے کہ جب حکومت یعنی سلطنت عثمانیہ کا چل چلاؤ ہے، اور کوئی ایک ایسی مرکزی حکومت نہیں ہے دنیا میں مسلمانوں کی، یا آپ کہہ سکیں خطے کے اندر کوئی بڑی مضبوط حکیم مشرق کی یا عرب دنیا کی کوئی بڑی پاورفل حکومت نہیں ہے، تو اس زمانے میں یہ کام ہوتا ہے خفیہ طریقے سے، کس انداز سے فلسطین کے اندر غیر ملکیوں کو بسایا جاتا ہے، دنیا بھر سے صہیونیوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور فلسطین کے اندر بسایا جاتا ہے۔ ایک رد عمل ہوتا ہے، بڑا ایک مقامی قسم کا رد عمل ہے اس کے اندر شروع میں، تو بالکل ہی جسے آپ کہتے ہیں کہ جس شہر میں آبادی بڑھتی تھی وہیں پہ رد عمل آتا تھا، پھر تھوڑا سا بڑھ کے کسی حد تک عرب دنیا کے اندر آپ کہہ سکیں یا ہمسایہ ممالک کی حد تک کریں، تو وہ اس تحریک اور اس موومنٹ کے اندر شدت بھی وہیں پہ ہوتی تھی. پھر یہ کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ میڈیا اس قدر پھیلا ہوا نہیں تھا، لوگوں کی معلومات تک دسترس بھی اتنی آسان نہیں تھی، ایک خبر کو دوسرے علاقے تک پہنچنے میں ہفتوں بعض دفعہ لگ جاتے تھے، اور وہ بھی مصدقہ خبر بھی نہیں ہوتی تھی، کوئی ذرائع ایسے نہیں تھے کہ جس پہ تصدیق بھی ہو سکے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر آپ فلسطین کی اس موومنٹ کو ایران کے اسلامی انقلاب سے پہلے اور انقلاب کے بعد دو حصوں میں تقسیم کریں تو شاید ہمارے سامعین کو اس میں سمجھنے میں آسانی رہے گی کہ کیا بنیادی تبدیلی آئی یا کب فلسطین کا موضوع ایک عالمی موضوع میں بدلا. جیسے آپ کا سوال تھا کہ اس کے عالمی اثرات کیا ہیں، تو وہ عالمی موضوع کب بنتا ہے؟ جب موضوع ایک مقامی ایشو سے نکل کے علاقائی ایشو بنتا ہے، اور علاقائی ایشو کے بعد اس کو اس انداز سے اٹھایا جاتا ہے کہ ہر فرد اس کے اندر اپنی انوالومنٹ محسوس کرتا ہے کہ میرا بھی اس کے اندر کوئی حصہ ہے. جب تک فلسطین کا مسئلہ ایک فلسطینی شہری کے عنوان سے، فلسطین کی سرزمین کے عنوان سے اٹھتا رہا، تو
یہ عرب موضوع
کے عرب جیسے اس زمانے میں جو کہا جاتا تھا کہ
عرب اسرائیل،
عرب اسرائیل مسئلہ ہے یا فلسطین اسرائیل مسئلہ ہے، تو ظاہر ہے اس میں ہمدردیاں بھی اس حد تک تھیں.
جی.
جہاں جہاں پہ کوئی عرب تھے ان کو جہاں تک خبر ملتی تھی تو اس کو اس کی اہمیت کا احساس ہوتا تھا، تو وہ اپنا کچھ نہ کچھ اظہار کرتا تھا. پھر یہ کہ مظالم کی شدت بھی مختلف رہی ہے، جب مظالم بھی بڑے ہیں تو ظاہر ہے اس کا ریئیکشن بھی پھر اسی انداز سے آئے. لیکن انقلاب اسلامی کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا مارکہ ہے فلسطین کے عنوان سے، کہ فلسطین کے اس ایشو کو ایک مقامی اور عرب ایشو سے نکال کے ایک نظریاتی ایشو میں تبدیل کیا گیا ہے، اور وہ نظریاتی بھی دو طرح کے نظریے، ایک اسلامی ایشو کی بنیاد پہ پیش کیا گیا اور دوسرا ایک مظلوم کے طور پہ پیش کیا گیا. اب اس کے دونوں کے فوائد ہیں. جب آپ اسلامی عنوان سے اس موضوع کو پیش کرتے ہیں تو جتنے اسلام پسند لوگ ہیں یا جتنی امت مسلمہ ہیں یا جو مسلمانوں کا درد رکھنے والے ہیں، ان کے اندر اس موضوع کی طرف توجہ بڑھی. اور جب آپ نے اس کے ساتھ ساتھ مظلوم ہونے کی بات کی، بھئی ان فلسطینیوں کے تو کوئی حقوق ہی نہیں ہے، یعنی ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، ان کے کوئی انسانی حقوق یا سیاسی یا سماجی حقوق نہیں ہیں، ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا گیا، اس کے عنوان سے کہیں سے آواز نہیں اٹھائی جا رہی، ان کے ظلم کو بھی چھپایا جا رہا ہے، ان کے یعنی جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ اظہار رائے کی جو ہے اس کے لیے بھی کوئی سہولیات نہیں ہے. جتنے انسانی حقوق کے جتنے پیراہے بنتے ہیں، جتنے اس کے جو ہیں زاویے بنتے ہیں، تو اس لحاظ سے فلسطین تو بہت مظلوم ہے. لہذا دو عنوانات سے جب یہ موضوع دنیا میں پہنچا، اور اس میں یقیناً ایران کے اسلامی انقلاب ہے، چونکہ ایران کے اسلامی انقلاب کے دو زاویے بنتے ہیں، ایک یہ ہے کہ ایران کے عوام نے اس مسئلے کو اٹھایا، یا ایران کے عوام کی یا ایران کے مذہبی قیادت نے یا شیعہ قیادت نے.
ہم انقلاب سے پہلے بھی ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں کہ شہید مطہری نے اس مسئلے کو ایک بہت ہی مثلاً
میں اسی عالم طرف اسلام کے مسئلے ایک کو ہے کہ آپ کسی ملک کے اندر کوئی ایک گروہ یا ایک مسلک یہ اٹھاتا ہے، ایک دفعہ یہ کہ اس کے ساتھ ایک پوری حکومت بھی شامل ہو جاتی ہے. جب ایک حکومت مل جاتی ہے تو اس حکومت کی آواز میں پھر بہت قوت آ جاتی ہے، یعنی عوام بھی ساتھ ہوں اور نظریاتی گروہ بھی آپ کے ساتھ ہمانگ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک ملک ہیں، آپ ایک سٹیٹ ہیں، آپ سیکیورٹی کونسل میں آپ کی بات سنی جاتی ہے، آپ کی جنرل اسمبلی میں بات سنی جاتی ہے، آپ کسی دنیا کے بڑے فورم پہ جا کے جو ہے نا او آئی سی میں آپ بات کر سکتے ہیں. تو یہ پہلی دفعہ ہوا کہ عرب ملکوں کے علاوہ کسی دوسرے ملک نے اس شدت سے فلسطین کے مسئلے کو اٹھایا. جب یہ مسئلہ اٹھا، یعنی ایک نظریاتی طور پہ بھی اٹھا، پھر اس کے پیچھے ایک سٹیٹ بھی آ گئی، اور پھر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی میں کہتا ہوں یہ ایک دور اندیشی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سلام پیش کرنا چاہیے اس عظیم شخصیت کو جنہوں نے اس موضوع کو درک کیا کہ اگر ہم اس کو رمضان جیسے مقدس مہینے کے ساتھ جوڑ دیں گے تو اس کے ساتھ ہمدردیاں اور محبت بھی اسی طرح بڑھ جائے گی، کیونکہ بیت المقدس، فلسطین یا قبلہ اول کا مسئلہ خالصتاً ہماری عبادات سے بھی بنتا ہے، ہمارے نظریات سے بھی بنتا ہے. اب جب
ایک ہمارے اہم ترین وحی کے تسلسل
جی جی کے اس کا پورا پیچھے ایک مذہبی بیک گراؤنڈ ہے
بالکل
تو ہی. جب اس کو جمعۃ الوداع کے ساتھ جوڑا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو ایک نئی جہت ملی. اس نئی جہت کے عنوان سے پھر دنیا کے کونے کونے تک یہ پیغام گیا. جہاں یہ پیغام گیا لوگوں نے سنا یہ فلسطینی کون ہے, ان پہ کیوں ظلم کر رہے ہیں, ان پہ کس لیے ظلم ہو رہا ہے, ان کے کیا نعرے ہیں, ان کے کیا امنگیں ہیں, یہ کیا چاہتے ہیں. یہ جب سوالات کے جوابات کبھی آپ کو قدس کے جلوسوں میں ملتے ہیں, کبھی قدس کے موضوع پہ سیمینارز میں ملتے ہیں, کبھی اس پہ موضوع پہ لکھے گئے آرٹیکلز میں ملتے ہیں, کبھی اس موضوع پہ لکھی ہوئی تحقیقات اور ریسرچ ورک پہ ملتے ہیں, تو یہ چیزیں باعث بنی ہیں کہ پوری دنیا میں فلسطینیوں کا پیغام پہنچا. اور جب یہ پیغام پہنچا تو اس کے اندر ایک مظلومیت تھی, اس کے اندر ایک کشش تھی, اور ہر حریت پسند میں اگر کہوں ہر صاحب دل کہ جس کا کسی بھی مظلوم کے لیے دل تڑپتا ہو اس کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ یقیناً فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے.
بے شک, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایسے موضوع انشاءاللہ کل بھی جو ہے وہ فلسطین کے حوالے سے رہے گا, اور آئندہ جمعے کو بھی انشاءاللہ پوری دنیا میں عالمی یوم القدس جو ہے وہ جوش و ولولے کے ساتھ منایا جائے گا. اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین, ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب, یا نبی امی لقب, ایک میں ہی تو نہیں طالب دید ہے سب, یا نبی امی لقب, او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب, یا نبی امی لقب, آپ کی شان بڑی ٹل گئی سخت گھڑی, ٹل گئی سخت گھڑی, در کھلے مجھ پہ کئی آپ کے در کے سبب, یا نبی امی لقب.
سمی نبی, آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے, اور اس کے بعد ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا, رمضان ماہ غفران. تو سماعت فرمائیے پہلے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 7 اردی بہشت, 25 رمضان المبارک اور 27 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. پچیس رمضان المبارک سن 541 ہجری قمری کو مسلمان مفسر اور محدث ابن عطیہ نے وفات پائی. انہوں نے اندلس کے ایک ایسے خاندان میں پرورش پائی جس کے تمام افراد علم و ادب میں بلند مقام رکھتے تھے. اگرچہ ابن عطیہ ایک مفسر اور محدث کے حوالے سے شہرت رکھتے ہیں، لیکن بہت سے مورخین نے انہیں فقہ، اصول فقہ اور عربی ادب کا ماہر قرار دیا ہے۔ ابن عطیہ کی تالیفات میں تفسیر قرآن کے علاوہ البرنامج نامی کتاب خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ ستائیس اپریل سن 1794 کو برطانوی مستشرق اور ماہر لسانیات ولیم جونز کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1746 میں لندن میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی عمر کے آخر تک 28 زبانیں، خاص طور سے مشرقی زبانیں سیکھ لی تھیں۔ ولیم جونز کی یہی خصوصیت مشرقی ممالک، خاص طور سے ایران سے روشناس ہونے کا باعث بنی۔ انہوں نے ایرانی شاعروں کے بہت سے کلام کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے، اور وہ ایرانی شاعروں کو قدیم یونانی شاعروں کے ہم پلہ قرار دیتے تھے۔ اس اہم مستشرق نے بعض فارسی کتابوں کا بھی انگریزی میں ترجمہ کیا ہے، اور یہ قدیم زبان سکھانے کے لیے ایک کتاب دستور زبان فارسی بھی لکھی۔ ان کا کہنا تھا کہ فارسی اور جرمن زبانوں کا سرچشمہ مشترک ہے۔ ایران میں ان کی دلچسپی اور لگاؤ کی وجہ سے وہ ایرانی جونز کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ انہوں نے ہندوستان کی تاریخ، تہذیب اور معاشرت کے مطالعے کے لیے بھی منظم کوشش کی۔ وہ ایک ماہر قانوندان بھی تھے، جس کے باعث 1783 میں ان کو ہندوستان میں عدالت کی منصفی کا عہدہ پیش کیا گیا، جسے ولیم جونز نے فوراً قبول کر لیا۔ انہوں نے 15 جنوری 1784 عیسوی کو کلکتہ میں ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال قائم کی، جس کے زیر اہتمام مشرقی علوم و فنون کی متعدد کتابیں انگریزی اور دوسری زبانوں میں منتقل ہوئیں۔ ستائیس اپریل سن 1947 عیسوی کو اردو کے ممتاز مزاح نگار مرزا فرحت اللہ بیگ کا انتقال ہوا۔ وہ یکم ستمبر سن 1883 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے تھے اور اسی شہر میں تعلیم حاصل کی۔ کالج کی تعلیم کے دوران مولوی نذیر احمد سے ان کی ملاقات ہوئی۔ مرزا نے ان سے صرف عربی زبان و ادب کی تعلیم حاصل نہیں کی، بلکہ مولوی نذیر احمد کی شخصیت کا گہرا اثر بھی قبول کیا۔ مرزا تعلیم سے فراغت کے بعد حیدرآباد دکن چلے گئے اور وہاں کئی عہدوں پر فائز رہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے شاعری بھی کی اور مختلف موضوعات پر لکھا بھی، لیکن ان کی اصل شہرت مزاح نگاری کی وجہ سے ہوئی۔ مرزا کو مولوی نذیر احمد کی صحبت نصیب ہوئی اور ان کو بہت قریب سے دیکھا تھا، لہذا مرزا نے جب مولوی نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی خاکہ لکھا تو ان کی ہو بہو تصویر اس خاکے میں اتار دی۔ اسی خاکے نے ان کو شہرت کے عروج پر پہنچا دیا۔ یہ خاکہ مولوی وحید الدین سلیم کو اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے اپنا خاکہ لکھنے کی مرزا سے فرمائش کر ڈالی۔ ان کے انتقال کے بعد مرزا نے یہ فرمائش پوری کی اور اس خاکے کا نام انہوں نے ایک وصیت کی تعمیل میں رکھا۔ مرزا نے بڑی تعداد میں مضامین لکھے، جو مضامین فرحت کے نام سے 7 جلدوں میں شائع ہوئے۔ دہلی کی ٹکسالی زبان پر مرزا کو بہت عبور حاصل تھا۔ مرزا کا انتقال حیدرآباد میں ہوا اور یہیں پر تدفین عمل میں آئی۔ ستائیس اپریل سن 1962 عیسوی کو مولوی فضل حق کا ڈھاکہ میں انتقال ہوا۔ وہ 26 اکتوبر 1873 کو ضلع باریسال کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے عربی اور فارسی کی تعلیم کے علاوہ 1895 میں قانون کی ڈگری حاصل کی اور کلکتہ سے وکالت کا آغاز کیا۔ 1912 سے انہوں نے اپنی سیاسی زندگی شروع کی، اور اسی سال بنگال لیجسلیٹو اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور اس کے بعد تمام انتخابات میں حصہ لے کر کامیاب ہوتے رہے۔ مولوی فضل حق نے 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس میں قرارداد پاکستان پیش کی۔ انہوں نے پاکستان کی مرکزی کابینہ میں وزیر داخلہ کے فرائض بھی انجام دیے۔ 27 جنوری 1960 کو حکومت پاکستان نے انہیں ہلال پاکستان کے اعزاز سے نوازا۔ سات اردی بہشت سن 1370 ہجری شمسی کو ایران کے بزرگ عالم دین آیت اللہ محمد حسین حجت الاسلامی نے وفات پائی۔ انہوں نے آیت اللہ عبد الکریم حائری جیسے عظیم علماء کرام سے قصب فیض کیا اور 24 سال کی عمر میں درجۂ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ ان کی متعدد تالیفات بھی ہیں جو زیادہ تر کتابچوں کی صورت میں ہیں۔ آیت اللہ محمد حسین حجت الاسلامی نے اپنے والد کی غیر متبوعہ 74 سے زیادہ کتابیں شائع کرائیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔
رمضان
ماه غفران۔
رمضان رمضان يا شهر الغفران، رمضان رمضان يا شهر الغفران۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم اور رباب منصوری کا سلام عرض ہے۔ پروگرام رمضان ماہ غفران کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوگا۔
واسأل الرحمن أن يقوى اليقين، أن يقوى اليقين،
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات،
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات،
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات،
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات،
مع صدق النيات تنجو يوم الدين،
تنجو يوم الدين، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، واسألوا الرحمن أن يقوى اليقين، أن يقوى اليقين،
بادر بالسخاء في شهر العطاء،
بادر بالسخاء في شهر العطاء،
بادر بالسخاء في شهر العطاء، بادر بالسخاء في شهر العطاء، واسلك بالصفاء، واسلك بالصفاء، نهج العابدين،
نهج العابدين، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، هيا يا خلان فلنحيي رمضان۔
عزیز ناظرین، آج کے پروگرام کا بھی ہم باقاعدہ آغاز کریں گے ماہ مبارک رمضان کے 25ویں دن کی دعا اور اس کے ترجمے کے ساتھ۔
اللہم صل علی محمد۔
محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعلني فيهم محبا لأوليائك ومعاديا لأعدائك مستنا بسنة خاتم أنبيائك يا عاصم قلوب النبيين برحمتك يا أرحم
خدایا مجھے آج کے دن اپنے دوست داروں کا دوست اور اپنے دشمنوں کا دشمن قرار دے, میری راہ و روش کو اپنے آخری نبی کی سیرت و سنت کے مطابق بنا دے, اے نبیوں کے قلوب پاک کو پاکیزہ رکھنے والے.
یا قاضی الحاجات, یا قاضی الحاجات, یا قاضی الحاجات, یا قاضی الحاجات.
سامعین, روزہ داروں اور عبادت گزاروں, پروردگار آپ کی اطاعت و عبادت قبول فرمائے. پچھلے پروگرام میں ہم نے اسلامی طرز زندگی کی خصوصیت کے بارے میں بات کی تھی, ایک ایسی خصوصیت کہ جو دوسرے مہینوں کی بنسبت رمضان کے مہینے میں مسلمانوں میں زیادہ ظاہر ہوتی ہے. چنانچہ رشتہ داروں اور جاننے والوں سے ملاقاتیں کرنا, ان کی ضروریات کو جاننا اور ان کے مسائل کے حل میں مدد کرنا اور ان مسائل و مشکلات کو برطرف کرنا ایک اچھا سلوک ہے کہ جسے اسلام صلہ رحم سے تعبیر کرتا ہے اور ہمیشہ اس کی سفارش کرتا ہے. صلہ رحم پر تاکید کرنے سے اسلام کا ایک مقصد مسلمانوں کے درمیان مضبوط سماجی تعلقات قائم کرنا ہے, اور یہ ایمانداری اور سچائی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. یہ بات یقینی ہے کہ ایمانداری اور صداقت کے ختم ہو جانے اور جھوٹ اور منافقت کے پھیل جانے سے سماجی تعلقات کمزور ہوں گے اور انسانی معاشرے کو خطرات سے دوچار کر دیں گے. اسی بنا پر اسلام ہمیشہ مومنوں کو اپنے قول و فعل میں دیانت اور سچائی کا خیال رکھنے کی دعوت دیتا ہے.
امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سچائی کو ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے طور پر متعارف کراتے ہیں, اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندوں کی ایمان کی درستگی کو دل کی صحت و سلامتی کا مرہون منت اور دل کی سلامتی کا دار و مدار صداقت و ایمانداری کی رعایت کرنے میں قرار دیا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا اجر ہو سکتا ہے کہ جس کا رسول اللہ نے وعدہ کیا ہے, جو شخص اپنے قول و فعل میں زیادہ ایماندار ہوگا وہ قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب ہوگا اور خدا کے حضور ہماری شفاعت سے بہرہ مند ہوگا. صداقت صرف کلام میں سچائی اور سچ بولنے کو نہیں کہتے, بلکہ ایک ایسی صفت ہے جو تمام علمی اور عملی فضائل اور اچھائیوں پر محیط ہے. انسان کے پاس یقین اور قول و عمل کے سوا کچھ نہیں ہے, اور جب انسان صادق اور ایماندار ہوگا تو یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے مطابقت پیدا کر لیں گی. لہٰذا ایک ایسا شخص جو خود کہتا ہے اور اس پر خود عمل بھی کرتا ہے, اور وہی کہتا ہے جس پر وہ یقین رکھتا ہے, تو وہ خالص ایمان, اچھے اخلاق اور اعمال صالح سب کا بیک وقت حامل ہوتا ہے. اس طرح کی واضح مثال امام علی علیہ السلام کی ذات اقدس میں دیکھی جا سکتی. آپ فرماتے ہیں, خدا کی قسم میں آپ کو ایسی اطاعت کی ترغیب نہیں دیتا جسے میں خود بجا نہ لاؤں, اور ایسی معصیت اور گناہ سے نہیں روکتا کہ جب تک میں اس سے کنارہ گیری اختیار نہ کر لوں.
Who is the Lawwam? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan?
La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illa Allah.
محمد الرسول الله
لا اله الا الله
محمد الرسول الله.
سامن, صداقت و ایمانداری کا سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ انسان ہر حال میں سچ بولے, نہ صرف لوگوں سے بلکہ خدا کے تعلق سے بھی, ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو کہیں اور زبان پر لائیں وہی ہمارے دل میں بھی ہو۔ مثال طور پر جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو خدا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زبان سے تو خود کو اللہ کا بندہ کہہ رہے ہیں لیکن عملی طور پر شیطان کی بندگی کر رہے ہوں۔ کہیں ہمارے دل دنیاوی خواہشات اور خواہشات نفسانی کا غلام تو نہیں ہیں۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 155 میں خدا نے صادقین کا تعارف اس طرح کرایا ہے کہ جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں وہ اپنے ایمان میں شک نہیں کرتے اور اس کے علاوہ خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں۔ اس آیت میں خدا نے سچائی کو ایمان اور عمل کے ایک مجموعے کے طور پر متعارف کرایا ہے، ایسا عمل جس میں کوئی شک یا خلاف ورزی نہ ہو۔ قرآنی ثقافت میں صادقین وہ ہیں جو خدا پر ایمان کے مقابلے میں اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھاتے ہیں، نہ وہ شک و تردید سے دوچار ہوتے ہیں اور نہ ہی پسپائی اختیار کرتے ہیں، اور بہت زیادہ مشکلات سے خوف نہیں کھاتے لیکن ہر قسم کی فداکاری کے ذریعے اپنے ایمان کی صداقت کو ثابت کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہم بھی صادقین میں سے قرار پائیں۔
جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اسلام سچائی کا نام ہے اور حق کا یہ رستہ جس صداقت شعاری کا مطالبہ کرتا ہے، تو کیا سچائی کی اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے اسلام نے کوئی عملی تربیت کا طریقہ کار بھی تجویز کیا ہے؟ اس سوال کا جواب اسلام کے نظام عبادت میں روزے کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ روزے کی اس تربیتی پروگرام پر ذرا سا غور کرنے سے جو صورت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی بندگی ہے جس میں آدمی اپنے روزمرہ کی بنیادی ضرورتوں کو چھوڑ کر اور اپنے جسم و جان کے سارے تقاضوں سے منہ موڑ کر جو عام دنوں میں اس کے لیے بالکل جائز ہیں، اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اس نے جس نظام زندگی کو اختیار کیا ہے وہ بھی سچا ہے، اور یہ کہ اپنی پوری زندگی کو حق و صداقت اور نیکی کے رستے پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے جو بھی احکامات دے گا وہ ان پر عمل کرے گا۔ جس طرح ایک روزہ دار اپنے عمل سے اپنے دین کی سچائی کا اظہار کرتا ہے، اسی طرح خود روزہ روزے دار کی صداقت کا ثبوت فراہم کر دیتا ہے، کیونکہ روزے کا عمل اور روزہ دار حقیقتاً دونوں ہی سچائی کے مظہر ہیں۔
سامعین، اسلام نے روزے کو اپنے تربیتی نظام میں اہم درجہ دیا ہے، اور حقیقت میں روزہ مومن اور غیر مومن کے درمیان حد فاصل ہے، اور ایسا اس لیے ہے کہ روزے کی بنیاد اخلاص، نیک نیتی اور سچائی پر ہے۔ اسی قدر و منزلت کے سبب یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے اجر کو محدود نہیں کیا ہے اور فرمایا ہے روزہ خاص ہمارے لیے ہے اور میں اس کا جتنا اور جس قدر چاہوں گا اجر دوں گا، اور اس اجر کی بنیاد صرف اور صرف اخلاص اور نیت کی پاکیزگی ہوگی۔ دوسری طرف اس بات سے بھی آگاہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ روزے کی حالت میں فسق و فجور اور برائیوں سے نہیں بچے تو انہیں بھوک پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔
رمضان المبارک میں کھانا کھانے کے صحیح طریقے سے متعلق نکات پر بحث کرتے ہوئے گزشتہ پروگرام میں ہم نے تیسرے مسئلے کا ذکر کیا تھا جو کہ کھانے کا طریقہ تھا۔ آج کے پروگرام میں ماہ رمضان میں کھانے سے ہی متعلق کچھ اور نکات کی جانب آپ کی توجہ دلائیں گے، اور وہ ہے کھانے کا انتخاب، یعنی افطار اور سحر میں کیا کھائیں۔ آج کے پروگرام میں ہم افطار کے لیے بعض طبی مشورے پیش کریں گے۔ رمضان میں کھانے کے بارے میں ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ ہمیں کھانے کی قسم پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ ہم جو کھانا کھاتے ہیں ہماری صحت یا بیماری کا تعین کرنے والے سب سے اہم عوامل ہیں۔ رمضان کے دوران کھانے ایسے ہونے چاہیے جو جسم کی غذائی ضروریات کو پورا کرتے ہوں، جیسے کاربوہائیڈریٹس، فیٹس، پروٹین، فائبر، وٹامنز، انزائمز اور منرلز کی حامل غذائیں۔ اس لیے جسم کو جن غذائی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے انہیں مناسب منصوبہ بندی کے ساتھ سحر، افطار اور رات کے کھانے میں تقسیم کرنا چاہیے۔
سامعین، افطار کے وقت جو غذائیں کھائی جائیں وہ بھاری اور سنگین نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ معدہ جو ایک مدت کے لیے خالی رہتا ہے اسے اچانک ایک مرتبہ فعال نہیں ہو جانا چاہیے۔ بہتر ہے کہ پہلے دار چینی کی چائے یا گرم پانی اور کھجور کے ساتھ کھانا شروع کریں۔ تھوڑی مقدار میں سوپ یا آش کھانے کی سفارش کی جاتی ہے جو نہ ٹھنڈا ہو اور نہ ہی گرم۔ افطار کے وقت ہلکے اور پانی والی غذائیں آپ کی پیاس اور بھوک دونوں کو بجھائیں گی۔ افطار کے لیے گوشت اور زیادہ پروٹین والی چرب غذائیں جن کا ہضم کرنا معدے کے لیے مشکل ہوتا ہے ان کی سفارش نہیں کی جاتی۔ بہتر ہے کہ افطاری میں ایسی غذائیں جن کی تاثیر سرد ہے، خاص طور پر ڈیری مصنوعات جیسے پنیر، دہی اور دودھ وغیرہ کم کھائیں۔
افطار ہلکا پھلکا ہونا چاہیے تاکہ معدہ رات کا کھانا قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ مشروبات کے استعمال میں زیادہ روی نہ کریں کیونکہ یہ پیٹ بھرتا ہے اور رات کے کھانے میں معنی بنتا ہے۔ اس کے علاوہ افطار کے دوران مٹھائیاں زیادہ نہ کھائیں۔ افطار کے 2 گھنٹے بعد جلیبی اور دیگر مٹھائیاں کھانے کے بجائے پھل، سالاد یا خشک میوے اور مونگ پھلی کا استعمال کریں جو کہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ سے بھرپور ہوتے ہیں، کیونکہ یہ روغن پیاس بجھانے اور بھوک برداشت کرنے میں مفید ہے۔
روزے کے دوران آپ کو پیاس کم لگے اس کے لیے افطار اور سحر کے درمیان وافر مقدار میں پانی پینے کے علاوہ افطار اور سحر کے دوران کاربوہائیڈریٹس جیسے روٹی اور چوکر والے اناج استعمال کرنا بہتر ہے۔ یہ مادے جسم میں گلائکوجن کے معمولی سطح کو برقرار رکھنے اور انسان کو کم پیاس لگنے میں مدد کرتے ہیں۔ البتہ آپ کو محتاط رہنا چاہیے کہ زیادہ پانی نہ پئیں، کیونکہ اس سے سستی، کمزوری اور پیٹ میں درد ہوگا اور ہاضمے کے مسائل بڑھ جائیں گے۔ سلاد کھائیں کیونکہ وہ وٹامنز، منرلز اور فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں۔ سلاد کھانے سے پیٹ بھرنے کا بھی احساس ہوتا ہے۔
رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ایک اچھا موقع ہے تاکہ انسان روزے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی طہارت و پاکیزگی کے ساتھ اپنی روحوں کو خواہشات نفسانی اور شہوت کے تسلط سے نجات دلائے اور ہوا اور حوس کے اندھیروں سے خود کو نورانیت کی جانب لے جائے اور دنیاوی لذتوں کو احکام الہی کا تابع بنائے۔ اس مہینے میں رحمت الہی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ در حقیقت رمضان المبارک کے ان بابرکت ایام سے بہرہ مند ہو کر انسان اپنے آپ کو سنوار سکتا ہے اور ارتقائی منزل طے کرتے ہوئے کمال حاصل کر سکتا ہے۔ بزرگان دین اور علماء کرام نے بھی رمضان کے اس منفرد موقع سے خود کو منزل کمال تک پہنچانے کے لیے استفادہ کیا ہے۔ بانی انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ ایک انقلابی ہونے کے ساتھ ساتھ فقہ و فلسفہ، دینیات اور تصوف میں بھی پیش پیش تھے اور ان کا ایک نمایاں پہلو تقویٰ اور عبادت کا جذبہ تھا۔ آپ نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے بارے میں جو خدا کی مہمانی کا مہینہ ہے فرمایا ہے، یہ مہمانی اور ضیافت خدا کی جانب سے ہے۔
امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تقریروں میں ہمیشہ خدا کی جانب متوجہ رہنے اور خدا کی اطاعت اور عبادت کی دعوت دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں وہ زیادہ تر خدا سے راز و نیاز میں وقت گزارتے اور رمضان کے موقع سے زیادہ بہرہ مند ہونے میں کوشاں رہتے۔ نجف میں 50 ڈگری کی جھلستی ہوئی گرمی میں بڑھاپے اور شدید کمزوری کے باوجود آپ رمضان کے مہینے میں 18 گھنٹے کے روزے رکھتے اور اس وقت تک افطار نہیں کرتے تھے جب تک کہ مغرب اور عشاء کی نماز نوافل کے ساتھ نہیں پڑھ لیتے تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ماہ رمضان میں مرحوم آیت اللہ بروجردی کے مدرسے میں ظہر اور عصر کی نماز باجماعت پڑھانے کے لیے جاتے تھے اور ہر روز پہلے ظہر کی 8 رکعت نافلہ نمازیں پڑھتے تھے اور پھر نماز ظہر کو اذان و اقامت کے ساتھ نسبتاً طولانی ادا کرتے تھے، پھر عصر کی نماز کو اذان و اقامت کے ساتھ طولانی پڑھاتے اور نماز کی تعقیبات پڑھنے کے بعد گھر جاتے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنئی رمضان المبارک میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عام طور پر امام رحمۃ اللہ علیہ کسی ضرورت کے بغیر ماہ رمضان میں ملاقاتیں نہیں کرتے تھے، لیکن رمضان کے بعد لوگ انہیں دیکھتے تو محسوس کرتے تھے کہ اس ایک مہینے میں ان کی نورانیت میں اضافہ ہوا ہے۔ تقریباً 90 سال کی عمر میں وہ ہمیشہ کی طرح ماہ رمضان میں بھی فعال رہتے، بلکہ ماہ رمضان میں وہ اپنی سرگرمیاں مزید عزم و حوصلے کے ساتھ انجام دیتے تھے۔
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔
سامن، ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ دعا کی التماس کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے،
ہے ایمان کی پہچان ہے یہ نور ہدایت ہے ایمان کی پہچان ہے یہ حق کا وظیفہ ہے بخشش کا سامان ہے جو حکم دیا اس نے جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے.
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے رمضان المبارک کی مناسبت سے خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران سماعت فرما رہے تھے, اور لیجئے اب وقت ہوا ہے اگلے پروگرام آئینۂ صحافت کا. عزیز سامعین, پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے, تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے. روزنامہ سیاست روز, جنگ بندی کی خلاف ورزی کی تو آل سعود کو رلا دیں گے, انصار اللہ کا انتباہ. تہران ٹائمز, نئے پاکستانی وزیراعظم کی جانب سعودی عرب کا قدم. نیو یارک ٹائمز, امریکہ اتحادیوں کو یوکرین کو طویل مدت فوجی امداد کی جانب بڑھا رہا ہے. اور اب کچھ اخبارات کی تفصیلات. روزنامہ جوان, نئے نظم و ضبط میں امریکہ ہر چیز میں کمزور ہو گیا ہے, رہبر انقلاب اسلامی. اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے, رہبر انقلاب اسلامی نے منگل کے روز یونیورسٹی کے طلبہ سے ملاقات کے دوران فرمایا کہ ایران کے اسلامی انقلاب نے یونیورسٹیوں کو تشخص, ہدف, شخصیت, استقلال اور وسیع افق فراہم کیا, اور جس کے نتیجے میں نوجوان طلبہ نے ظالم طاقتوں کے مقابلے میں استقلال اور استقامت کی شیرینی کو احساس کیا. آپ نے اساتذہ اور طلبہ کی تعداد, سائنسی تحرک اور ترقی, برجستہ ماہرین کی تربیت, ملک کی یونیورسٹیوں سے تعلیم یافتہ افراد کی انتظامی سطح پر موجودگی اور یونیورسٹیوں میں دین کے مرکزی کردار کو اسلامی جمہوریہ ایران کے نظام کے لیے باعث افتخار قرار دیا. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے اپنے خطاب کے ایک اور حصے میں عالمی حالات پر نظر ڈالتے ہوئے فرمایا کہ آج دنیا کے نئے بین الاقوامی نظام میں داخل ہو رہی ہے. یہ نظم و ضبط دو قطبی اور ایک قطبی نظم کے بعد وجود میں آ رہا ہے, اور اس نئے دور میں امریکہ روز بروز کمزور ہوا ہے. آپ نے مزید فرمایا کہ یوکرین کے جنگ کے معاملے کو بھی اسی روح سے مزید گہرائی اور نئے عالمی نظام کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے, جس کے بعد نئے اور پیچیدہ حالات وجود میں آئیں گے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ تمام ممالک بالخصوص اسلامی جمہوریہ ایران کو ایسے پیچیدہ حالات میں اپنے مفادات, ملک کی سلامتی کے تحفظ اور نظر انداز نہ ہونے کے لیے بھرپور طریقے سے اپنا ہارڈ اور سافٹ کردار ادا کرنا ہوگا. آپ نے مسئلہ فلسطین پر بھی روشنی ڈالتے ہوئے مسلم ممالک کے اقدامات کو انتہائی نامناسب قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اسلامی ریاستیں فلسطین کے معاملے پر بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ان میں سے بعض ممالک یہ تصور کر بیٹھے ہیں کہ صہیونیوں کو تسلیم کر کے فلسطین کی مدد کی جا سکتی ہے, جبکہ یہ ان کی بہت ہی بڑی غلطی ہے. روزنامہ القدس العربی, یوم القدس انسانیت اور مقدس استقامت کا تجسم ہے. اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے, القدس العربی میں شائع شدہ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبدالیان کے مضمون میں لکھا ہے کہ یوم القدس کا اعلان بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے فلسطینی کاس کی حمایت اور فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک نئے مرحلے کا آغاز تھا. ڈاکٹر امیر عبداللہیان نے لکھا ہے کہ یوم القدس مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور صہیونیوں کے ایجنڈے کو مسترد, اور ان کے جرائم, قبضے, نسل پرستی اور مظالم کے خلاف آواز اٹھانے کا دن اور استقامت کی علامت ہے. ڈاکٹر امیر عبداللہیان نے بعض اسلامی ممالک کی جانب سے تل ابیب کے ساتھ تعلقات برقرار کرنے کی کوشش کو مغربی صہیونی جال میں پھنسنے کے مترادف قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ تلہ حبیب کے ساتھ حالات معمول پر لانے کا نتیجہ صہیونیوں کی جانب سے تشدد اور بربریت میں اضافے کی شکل میں ظاہر ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران فلسطینی عوام کی حمایت میں ہر قانونی طریقے اپنانے کے لیے تیار ہے۔ وزیر خارجہ نے اپنے اس مضمون کے اختتام میں دنیا کے تمام اسلامی ممالک، امت اسلامیہ اور حریت پسند افراد سے فلسطین کی حمایت اور یوم القدس کی ریلیوں میں شرکت کی اپیل کی ہے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ جنگ، ایرانی صدر پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی تقریب میں شرکت کریں گے۔ روزنامہ جسارت، جامعہ کراچی کے اندر خودکش دھماکہ، 3 چینی اساتذہ سمیت 4 ہلاک۔ اور روزنامہ سیاست، سپریم کورٹ میں حجاب پر عنقریب سماعت۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ نوائے وقت، صدر عمران سابق ڈپٹی اسپیکر نے سازش کی نہیں ہو سکتا، آئین توڑا جائے اور سزا نہ ہو، بلاول۔ اخبار لکھتا ہے، غیر جمہوری شخص ہم پر مسلط کیا گیا تھا، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی، ہم نے ضیاء الحق، مشرف اور سلیکٹڈ کے نظام کا مقابلہ کیا۔ 9 اپریل کی سازش میں ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ اسپیکر اور صدر مملکت بھی ملوث تھے، آئین شکنی کی گئی، ہمارے آئین کو توڑا گیا، کاغذ سمجھ کر پھاڑا گیا، ہمارے آئین، جمہوریت اور پارلیمان پر حملے کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس معاملے کی تحقیقات ہونا چاہیے کہ رات کے اندھیروں میں کیا ہوا۔ عمران خان کی سیاست جھوٹ پر مبنی ہے، سابق وزیر اعظم مجھے کیوں نہیں بچایا کی مہم چلا رہے ہیں، ہر وہ ادارہ عمران خان کی بندوق کی شرط پر ہے جس نے خان صاحب کو نہیں بچایا، صدر، سابق وزیر اعظم، سابق ڈپٹی اسپیکر سازش میں ملوث ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، آئین توڑا جائے اور اس کی سزا نہ ہو۔ اور سامعین، روزنامہ انقلاب، مجوزہ دھرم سنسد پر سپریم کورٹ شدید برہم۔ اخبار لکھتا ہے، سپریم کورٹ نے اتراکھنڈ کے رڑکی میں ہونے والی مجوزہ دھرم سنسد کے حوالے سے انتہائی سخت انتباہ جاری کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر وہاں نفرت انگیز تقاریر ہوئیں یا انہیں روکا نہیں گیا تو ہم ریاست کے چیف سیکرٹری کو عدالت میں طلب کر لیں گے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب آخر میں پیش ہے پروگرام عالمی قدس کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام، تو لیجیے سماعت فرمائیے۔ اور اسی کے ساتھ آج کی دوسری مجلس ختم ہو جائے گی، ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے ہمارا خصوصی پروگرام۔
القدس لنا، القدس لنا، القدس لنا، القدس لنا، القدس لنا، القدس لنا، القدس لنا۔
سامعین، عالمی یوم القدس کی مناسبت سے خصوصی پروگرام قدس لنا لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
ایک نصف صدی سے ہے ہم پر تیری بیداد، سمجھا ہے کہ کر دے گا فتنوں سے ہمیں برباد، سن لے کے نہیں ہوتی تعمیر ستم ماں باپ، ہم محل فلسطی ہیں اپنی ہے یہی فریاد۔ القدس لنا، القدس لنا، القدس لنا، القدس لنا۔ ہم محل فلسطی ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، یہ خاک ہماری ہے، یہ قدس ہمارا ہے، اس خاک کی عظمت پر مرنا بھی گوارا ہے، قوموں کو سناتے ہیں اس عزم کی ہم رودار۔ القدس لنا، القدس لنا، القدس لنا، القدس لنا۔
سمین، مغربی ایشیا خطہ جسے دنیا کے نازک ترین خطوں میں شمار کیا جاتا ہے، کو کئی برسوں سے مختلف اہم اور بنیادی مسائل کا سامنا ہے۔ مغربی ایشیا کے بحران کی بنیادی وجہ مسئلہ فلسطین اور جعلی اسرائیلی حکومت کی فلسطینی عوام کے ساتھ اور لبنان سمیت مقبوضہ فلسطین کے بعض ہمسایہ ممالک کے ساتھ جاری مسلسل جنگ ہے۔ 1948 کے بعد جب سے اسرائیل نے اپنے وجود کا اعلان کیا، اس حکومت نے فلسطینی عوام پر اپنے حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے وطن سے بے دخل کیا گیا، انہیں بے گھر کیا گیا، اور ان میں سے ہزاروں کو صہیونی حکومت نے اسیر کر لیا، اور ہزاروں شہید اور اسی طرح دسیوں ہزار زخمی ہوئے۔ بیت المقدس پر قابض حکومت کے پیدا کردہ حالات کی وجہ سے مغربی ایشیا کا خطہ ایک نازک اور بے چینی کا خطہ بن چکا ہے۔ فلسطین میں قصاب کے نام سے معروف ایرل شیرون کی دماغی موت کے بعد فلسطینی دشمن نے فلسطینی عوام کے خلاف اپنی دہشت گردانہ کارروائیوں کو مزید تیز کر دیا، تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ شیرون کی غیر انسانی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اسرائیل ہر روز اور باقاعدگی سے فلسطین کی سرزمین اور بنیادی ڈھانچے پر حملے نیز اس کی معیشت کی تباہی کو تیز کر رہا ہے۔ وہ تمام فلسطینیوں کی زندگیوں کے لیے ایک غیر محفوظ ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس صورتحال میں دنیا کے لوگ خاموش رہ سکتے ہیں؟ صہیونی حکومت فلسطینیوں پر اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتی ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ سرزمین فلسطین کے لوگ وحشی فوجیوں اور اسرائیلی جنگجوؤں کے ہاتھوں ہلاک یا زخمی نہ ہوتے ہوں۔ فلسطین دنیا کی واحد سرزمین ہے جہاں غاصب اسرائیلی حکومت کی طرف سے 24 گھنٹے انسانی حقوق کی پامالی کی جاتی ہے، لیکن انسانی حقوق کے کارکنان ان جرائم کے سامنے ہمیشہ خاموش رہے ہیں، بلکہ امریکی حکومت تو خاص طور پر اسرائیل کو ہر روز مزید جرائم کرنے کی ترغیب دے رہی ہے۔ کیا دنیا کے لوگ اس سری ظلم کے سامنے خاموش رہ سکتے ہیں؟ امریکہ صہیونی حکومت کو سالانہ اربوں ڈالر فراہم کرتا ہے تاکہ اسرائیل اسے فلسطینیوں کے قتل عام اور ان پر حملوں میں خرچ کر سکے۔ امریکہ فلسطینیوں کو قتل کرنے کے لیے اسرائیلی حکومت کو ہتھیار اور ساز و سامان باقاعدگی سے کیوں فراہم کرتا ہے؟ اسرائیل مغربی ایشیا میں ایٹمی ہتھیاروں کا واحد بڑا ذخیرہ کیوں ہے؟ اسرائیل اپنے ایٹم بموں سے کس قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہے؟ فلسطینیوں کو اسرائیلی فوج کے مسلسل محاصرے میں کیوں رہنا چاہیے، اور انہیں آزاد دنیا میں جانے کا راستہ کیوں نہیں ملنا چاہیے؟ عالمی برادری صہیونی حکومت کے غیر انسانی اقدامات کو اپنی خاموشی سے کیوں نظر انداز کرتی ہے؟ کیا ہمیں بھی خاموش رہنا چاہیے؟ کیا فلسطینیوں کو اپنے بچوں اور اپنی سرزمین پر مسلسل ظلم و ستم کے باوجود صہیونیوں کے خلاف آواز اٹھانے کی اجازت نہیں ہے؟ کیا انہیں اپنے دشمن کے خلاف اجتماعی انتفاضہ اور بغاوت نہیں کرنی چاہیے، اور اپنی طاقت اور اپنی جان کو جائز مزاحمت کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ یہ وہ سوال ہیں جسے عالمی برادری کو جواب دینا ہوگا۔ اب جبکہ بین الاقوامی نظام اور عالمی تعلقات میں فلسطینی عوام کے حقوق کو حل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، تو اس صورتحال میں کیا کیا جائے؟ فلسطینی عوام اپنے غصے کی آگ کو کہاں بجھائیں؟ صہیونی حکومت کے جرائم کے خلاف کہاں اپیل کریں؟ اب جبکہ ہر روز مختلف ذرائع ابلاغ، من جملہ ریڈیو، ٹیلی ویژن اور مغربی پریس فلسطینیوں کے قتل عام کو جائز قرار دیتے ہیں اور صہیونی حکومت کے جرائم کی حمایت کرتے ہیں، تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں کتنے فلسطینی مارے گئے؟ فلسطین کے بے بس عوام کو دہشت گرد کہنے والوں کے خلاف کہاں آواز اٹھائی جائے؟ بدقسمتی سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے لبنانی عوام کے خلاف اسرائیلی فوج کی حالیہ جنگ کے دوران دنیا کے سامنے اپنا سیاہ چہرہ نمایاں کیا۔ سلامتی کونسل نے لبنانی حکومت، دنیا کے عوام اور عرب رہنماؤں کے مطالبات کے باوجود لبنان پر اسرائیلی فوج کے حملوں کو روکنے کے لیے بروقت اجلاس بلانے سے انکار کر دیا، اور صہیونی حکومت کی
مجرم فوج کو 33 دن کا موقع دیا تاکہ وہ اپنی تمام کوششوں کو لبنان کی اسلامی مزاحمت کو ختم کرنے پر لگا دیں۔ اسرائیلی فوج کو موقع دیا گیا کہ وہ لبنان کے بنیادی ڈھانچے اور اقتصادی سہولیات کو تباہ کر کے اس ملک کے 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو بے گھر کر دیں، اور اس وقت جب اسرائیل نے اعتراف کر لیا کہ وہ اسلامی مزاحمت کو شکست نہیں دے سکتے تو سلامتی کونسل میدان میں آئی اور اس نے دائمی جنگ کو روکنے کے بجائے عارضی جنگ بندی کے لیے قرارداد منظور کی، اس کا بھی لبنان کے بجائے اسرائیل کو فائدہ پہنچا۔ لبنانی عوام کئی سالوں کے مسلسل دباؤ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ دشمن کے جرائم کو کم کرنے کے لیے بین الاقوامی کارروائیوں کا انتظار نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اب طے کر لیا ہے کہ انہیں صہیونی دشمن کی بمباری اور گولہ باری سے بچانے اور اسرائیلی فوجیوں کو اپنی سرزمین سے نکالنے کے لیے خود ہی اقدام کرنا ہوگا، کوئی عالمی ادارہ ان کی مدد کو نہیں پہنچے گا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اسلامی عقائد پر مبنی ایک عوامی مزاحمت ہی صہیونی حملوں کا جواب ہے۔ لبنانی عوام اب سمجھ گئے ہیں کہ حزب اللہ کا وجود ان کی سرزمین کی سلامتی، استحکام اور امن کا ایک اہم عنصر ہے، کیونکہ حزب اللہ نے خالی ہاتھ اپنے بلبوتے پر صہیونی دشمن کا مقابلہ کیا۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے مزاحمتی محاذ کو آج پہلے سے زیادہ مضبوط قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے، لبنان، عراق، شام اور فلسطین میں امریکی شکستیں مزاحمتی محاذ کے اقتدار کا مظہر ہیں۔ اس تبدیلی نے خطے کے سیاسی نقشے کو تبدیل کر دیا ہے، خطہ مغرب پر انحصار سے آزاد ہو رہا ہے اور مزاحمتی محاذ نے ایک امید افزا اسلامی نظریہ پیش کیا ہے۔ آج مزاحمت کا محور بحرہ احمر سے لے کر بحرہ روم تک اور اسلامی مزاحمت کا ایک بلاک یمنی تحریک انصار اللہ سے لے کر لبنانی حزب اللہ تک پھیلا ہوا ہے۔ لبنان کی اسلامی مزاحمت کے پاس چھوٹے اور درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کے بڑے ذخیرے ہیں جو رڈار کو مار گرانے اور اسی طرح ٹھیک نشانے پر مارنے والے میزائلوں کی بڑی تعداد بھی دشمن کو پریشان کر رہی ہے۔ یہ میزائل مقبوضہ فلسطین کے پورے جغرافیہ کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ حزب اللہ نے ڈرون کے میدان میں بھی بڑی صلاحیتیں حاصل کی ہیں اور سائبر وارفیئر اور الیکٹرانک وارفیئر جیسے دیگر شعبوں میں بھی اس کے پاس نمایاں صلاحیتیں ہیں۔ اعداد و شمار کا یہ مجموعہ ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیل کو کسی بھی جارحیت کا جواب ضرور ملے گا، یقیناً ایک ایسا جواب جو پچھلے جوابات سے بھی بہت مختلف ہوگا۔ اس صورتحال میں دنیا کے لوگ بھی نہتے فلسطینی عوام کے قاتل اور غارت گری کے مناظر دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ وہ فلسطینی عوام کی حمایت میں اہم کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ یقیناً مسلمانوں کا فرض زیادہ ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص صبح اٹھتا ہے اور مسلمانوں کے معاملات کی پرواہ نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے دنیا کے تمام ہمدرد خطے میں عدم تحفظ کی جڑوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی عملی حل تلاش کر رہے ہیں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کے اسلامی ویژن کی بنیاد پر دنیا کے تمام آزاد منش دانشوروں اور امن کے متلاشیوں کو راستہ دکھایا ہے۔ فلسطین پر صہیونی قبضے کے بعد پہلی بار اور مسلمانوں اور دنیا کے مظلوموں کی عظیم طاقت کو فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت میں لانے کے لیے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان المبارک کے آخری جمعے کو یوم القدس کے طور پر منانے کا اعلان کیا اور اس دن کو دنیا بھر کے مسلمانوں اور اسلامی حکومتوں کے لیے فلسطینی عوام کے قانونی حقوق کی حمایت میں بین الاقوامی یکجہتی کے اظہار کے لیے منتخب کیا ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے اس اقدام سے مسئلہ فلسطین کو عالم اسلام کے اہم ترین مسئلے کے طور پر اٹھایا گیا اور یوں بیت المقدس کی آزادی اور فلسطینی عوام کی نجات کے حل کے عالمی مطالبات سامنے آئے۔ عالمی یوم القدس کے اعلان نے فلسطین پر غاصبانہ قبضے کے المیے کو متعارف کرایا اور تمام مسلمانوں اور دنیا کے مظلوموں سے اپیل کی کہ وہ مل کر فلسطین میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کی مدد کریں تاکہ اسرائیل فلسطینیوں کی سرزمین اور قوم پر قبضہ جاری نہ رکھ سکے اور فلسطین کو کمزور و بے یار و مددگار سمجھ کر مظلوم فلسطینیوں کا مزید استحصال نہ کر سکے۔ یوم القدس ایک ایسا دن ہے کہ جس دن مستضعف قوموں کی تقدیر کا فیصلہ ہو اور مستکبرین کے مقابلے میں مستضعف قومیں اپنے وجود کا اعلان کریں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ابتدا سے ہی اسلامی تشخص اور اسرائیل کے ساتھ جہاد کے اعتقادی پہلو کو فلسطین کے مظلوم عوام کو آمادہ کرنے اور پوری امت مسلمہ سے فلسطینیوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ کارساز اور روشن قرار دیا، اور اس کے علاوہ نیشنلسٹ اور غیر اسلامی نظریات کو قدس کی آزادی کے لیے انحراف سے تعبیر کیا۔ فلسطین کے مسئلے پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تاکید عالم اسلام کے لیے اس مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر ہے۔ صہیونزم کی فکر دین یہود کی تعلیمات سے جدا ایک فکر اور اس آسمانی دین سے منحرف ایک فرقہ ہے۔ یہ فکر اور اس سے وجود میں آنے والا اسرائیل مسلمانوں کی صفوں میں پھوٹ ڈالنے اور مشرق وسطی پر تسلط کے لیے استعمار کا ساختہ پرداختہ ہے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسرائیل مغرب اور مشرق کی استعماری حکومتوں کی ہم آہنگی اور ہم فکری سے وجود میں آیا اور آج اسے تمام استعماری طاقتوں کی حمایت و پشت پناہی حاصل ہے۔ برطانیہ اور امریکہ اسرائیل کو مہلک ہتھیاروں سے مسلح کر کے اور اسے فوجی اور سیاسی لحاظ سے مضبوط بنانے کے ذریعے مسلمانوں اور عربوں کے خلاف جارحانہ کارروائیاں انجام دینے پر اسے ورغلاتے رہتے ہیں۔ صہیونی حکومت مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کے ذریعے مشرق وسطی میں اپنی دائمی بقا کے لیے ایک پرامن ٹھکانے کے در پہ ہے، کیونکہ اسرائیل نے اپنے وجود کے وقت سے ہی مشرق وسطی میں لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی اختیار کر رکھی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی عالمی یوم القدس کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام قدس لنا یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں۔ امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا۔
تو ہے شرارے ستم باعث رنج و علم، امن کی ہر شاخ کو تو نے کیا ہے قلم۔ کھیت پہ کھلیان پہ قلب گلستان پہ، آتش کینہ تیری بن کے گری برق بر، جور و جفا سے ملا تجھ کو یہ سب مال و زر۔ اجڑی ہیں وہ بستیاں تو نے کیا جن میں گھر، سچ ہے تیری دوستی فوق گراں بار ہے، عالمی رہزن ہے تو دشمن مکار ہے۔
عاشق شور و جفا دشمن مہر و وفا، حامل زہر بلا قاتل شہد صفا۔ دفتر تاریخ میں تو ستمگر نہیں، فتنہ عالم ہے تو اس سے بڑا شر نہیں۔
امریکہ امریکہ دشمن اللہ میں جہاں دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا امریکہ امریکہ دشمن اللہ میں جہاں دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا دشمن اقوام میں جہاں دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا امریکہ امریکہ دشمن اقوام میں جہاں دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا
تو نے کیا ہے بلند نعرہ صدا جنگ کا تو نے گھونٹا گلا امن کے آہنگ کا مظہر شیطانیت دشمن انسانیت تیری سیاست میں ہے جرم ہر ایک رنگ کا قاتل و سرکش ہے تو باعث ظلمت ہے تو نغمہ ابلیس ہے ساز تیرے چنگ کا دشمن ملت ہے تو باعث ذلت ہے تو سایہ وحشت ہے تو رہزن امت ہے تو
دشمن میرو وفا حامل جہر بلا قاتل شہد صفا دفتر تاریخ میں تو ستم گر نہیں فتنہ عالم ہے تو تجھ سے بڑا شر نہیں امریکہ امریکہ دشمن اقوام میں جہاں دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا امریکہ امریکہ دشمن اقوام میں جہاں دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا